الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, تدبر حدیث کے مبادی ہم نے پڑھنا شروع کر دیے تھے اور اس میں تمہید کی چند سطروں کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. میں یہ بات ابتدا ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو اللہ کا دین ہے وہ جتنا کچھ میں تحقیق کر سکا ہوں اس کی بنیاد پر بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ ہم کو بالاجماع ممکن ہوا ہے. یہ بات بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ اجماع کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے, بلکہ یہ کسی بھی تاریخی چیز کے منتقل ہونے کے ذرائع میں سے سب سے مستند ذریعہ ہے. یعنی دنیا بھر میں جو علوم منتقل ہوتے ہیں, اگر وہ ماضی میں کبھی ترتیب پائے ہیں تو وہ ہم تک یا اس ذریعے سے پہنچیں گے اور یا پھر اخبار احاد سے پہنچیں گے. اخبار احاد کے بارے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عام طور پر جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں وہ اسی ذریعے سے ملتی ہیں, لیکن دین کے معاملے میں یہ بات جب واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بالاجماع منتقل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا بالکل قطعی ہے. یعنی اس کے بارے میں ہر چیز یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر میں نے وہ مبادی بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے جس سے سنت متعین کی جاتی ہے, اور سنت کی فہرست بھی آپ کے سامنے آ گئی. اس میں پچھلی دو تین نشستوں میں بعض نازک بحثیں بھی ہو گئیں کہ جو چیزیں میں نے اس فہرست میں شامل نہیں کی ان کے وجوہ اور ان کے دلائل کیا. حدیث کے معاملے میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ تو ابھی زیر بحث آئیں گے, لیکن حدیث کیا ہے؟ اصطلاح میں حدیث کہا کس چیز کو جاتا ہے؟ حدیث کے بارے میں ہمارے پاس کیا مواد موجود ہے؟ یہ کس طرح مرتب ہوئی ہے؟ اس کے مختلف ادوار کیا ہیں؟ اس میں فنی چیزیں کس طرح سے عہد بعہد ارتقا پذیر رہی ہیں؟ میں نے اس کا ایک مختصر اور اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں پیش کر دیا تھا. یعنی یہ بتایا تھا کہ یہ پورا کا پورا فن بنیادی اصطلاحات کے ساتھ کیسے ہم تک پہنچا ہے, اس میں بڑی بڑی کتابیں کون سی ہیں, کن چیزوں کی طرف ہم اس کے اصولی مباحث کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. تو بالاجمال یہ چیزیں اس میں بیان ہو گئی تھیں. اب ہم اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالعہ کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ میں اپنے حقیر علم کی حد تک اس کو کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں. تمہید کی یہ چند سطریں میں پھر پڑھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار احاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے. اس میں ایک تو یہ تعریف قابل غور ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر و تصویب. میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قول تو بات ہے, یعنی حضور نے کوئی بات فرمائی, اس کو کسی شخص نے سنا, اس نے آگے اس کو بیان کر دیا, یہ قول کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا جو دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا, یا کوئی واقعہ ایسا سرزد ہوا جو آپ کے فعل کی صورت میں تھا, تو اس کو کسی شخص نے دیکھا اور آگے بیان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کام پر کوئی نکیر نہیں فرمائی, یعنی کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا آپ نے. ایک آدمی مثال کے طور پر حضور کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو آپ نے اس کی نماز کو دیکھا اور اس کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی, تو یہ گویا تصویب ہو گئی. یعنی یہ واقعہ اگر بیان ہو گیا ہے تو یہ تصویب یا تقریر, دو اصطلاحات اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اس لیے دونوں کو میں نے بیان کر دیا, تقریر و تصویب. تقریر برقرار رکھنا, تصویب اسے صحیح قرار دینا, اور یہ صحیح قرار دینا اصل میں خاموشی سے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر تو صحیح زبان سے قرار دیا گیا تو وہ قول ہو جائے گا, یعنی تقریر اور تصویب کا مطلب یہ ہے. پھر اس کے آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوئی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ چیزیں بالتواتر چلی آ رہی ہیں, نسل بعد نسل سارے لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں, صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے, بعد کے لوگوں کا اس پر اجماع ہے, یہ ایک دو چار آدمیوں کی. اور میں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اخبار احاد میں اگرچہ لفظ واحد استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اصطلاح ہے, اور یہ اصطلاح جن جن معنی میں استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، یعنی حدیث کی جو اہم قسمیں ہیں، غریب ہے، عزیز ہے، اس کو بھی میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، یعنی اس فن کا ایک اجمالی تعارف پچھلے لیکچرز میں ہو چکا ہے۔ اخبار ہاتھ کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ حدیث ویسے تو ہر بات کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصیب کے لیے خاص ہو گیا لفظ۔ ویسے تو عربی زبان میں ہر بات کو حدیث کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن نے قرآن کو حدیث کہا، فبی یہ حدیث ان بعد ہوئی ہوگی، ہے نا قرآن مجید میں، یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے بعد تم کس بات کو مانو گے۔ تو حدیث ایک عربی زبان کا عام لفظ ہے جس کا مطلب ہے بات، لیکن یہ پھر اصطلاح بن گئی اور اس میں قول اور فعل اور تقریر اور تصویر تینوں چیزیں آ گئی۔ میں نے یہ لکھا کہ ان کے بارے میں یہ دو باتیں ایسی واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے کبھی کوئی استعمال نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ حضور قرآن مجید کے نصوص سے واضح ہے کہ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ قرآن مجید نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اس دین کو پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا تو گویا آپ نے اپنے فریضہ رسالت کو ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بنا دیتی ہے کہ دین کی حیثیت سے جو چیز بھی آپ دیں، جو حکم بھی لوگوں تک پہنچائیں، اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث کے بارے میں میں نے پچھلی دفعہ یاد کر دیا تھا کہ پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھنے کے بعد صرف چار روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کا میں نے ذکر کر دیا تھا، جس میں خود حدیث کے بارے میں کوئی حدیث، اور وہ چار روایتیں میں نے بیان کر دی۔ یہ میں نے البتہ عرض کر دیا تھا کہ چونکہ ایک بڑا وسیع ذخیرہ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ایک نظر میں نے ڈال لی ہے، ممکن ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہو، لیکن اپنے علم کے حد تک وہی چار روایتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، کہ یہ کل چار روایتیں ہیں جن میں خود حدیث کے بارے میں حضور نے کوئی بات فرمائی ہے۔ ان میں سے بھی ایک روایت تو خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں، یعنی کوئی بھی معقول آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی عمومی حدیث کو پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بلکہ حضور نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت کچھ گفتگو کی ہے، اہمیت کی حامل گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ آخری آپ کا وہ خطبہ ہے، تو جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بتا دیں۔ یعنی اگر بالکل آپ عقل عام کی روشنی میں دیکھیں تو اس جملے میں کوئی حدیث کی حفاظت و اہتمام کا مضمون نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ فل یبلغ الشاہد الغائب، اس پر بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ باقی جو دو روایتیں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے اس کو پسند فرمایا، یعنی آپ نے یہ بات پسند فرمائی کہ لوگ کوئی میری بات اگر سنتے ہیں، اچھی طرح اس کو اخذ کرتے ہیں، اور وہ کوئی دین کی بات ہے، کوئی خیر کی بات ہے، تو یہ لوگوں کو پہنچا دے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ جو بات ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور چوتھی روایت میں تو صرف آپ نے اس بات کی تنبیہ فرما دی کہ دیکھو میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو غلط ہو، ایسا کرو گے اور کوئی جھوٹی بات میرے ذمے لگا دو گے تو یہ قیامت میں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہو جائے گی۔ وہ یہ ایک منفی بات ہے جس میں آپ نے لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ کوئی غلط بات میری طرف منسوب نہ کرنا۔ دو روایتوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے پسند فرمایا، اچھی بات، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازگی عطا فرمائے جو میری بات سنتا ہے، تو اس کو سمجھتا ہے، دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ نہ اس کو آپ حفاظت کہہ سکتے ہیں اور نہ تبلیغ و اشاعت کا اہتمام کہہ سکتے ہیں۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر یہی کچھ ہے، اس سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ تاہم وہ چیز اگر سامنے آ جائے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی نادر بات بھی نہیں ہے جو میں نے عرض کی ہے، یعنی اس کا کسی شخص نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، انہوں نے کوئی اہمیت اس کی محسوس کی، اس کو پہنچا دیا ہے۔ اس میں بھی صحابہ کا اختیار تمیزی استعمال ہوا ہے، یعنی کسی صحابی نے پسند کیا بات بیان کر دی، کسی نے پسند کیا بات نہیں بیان کی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اس میں دونوں طرح کے بزرگ ہیں، یعنی بعض وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ حضور کی باتیں سنتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں، اور بعض وہ بزرگ ہیں اور اس میں جلیل القدر صحابہ شامل ہیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، جو انتہائی محتاط ہیں اور وہ کبھی یہ ذمہ داری لینے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے کہ ہم حضور کی کوئی بات آپ کی طرف منسوخ کر کے بیان کرتے ہیں. چنانچہ وہ بہت قلیل الروایہ ہے، یعنی بہت تھوڑی روایتیں ان سے ہم کو ملی ہیں، وہ اس میں محتاط ہیں. میں نے اس زمن میں بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو بعض اوقات صحابہ کرام، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے، اگر کوئی بات محسوس کی ہے کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہا کہ شہادت لاؤ ورنہ میں تمہاری پیٹھ پر کوڑے برساؤں، قسم کھاؤ. یعنی صحابہ کرام جن کے بارے میں یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات لگا دیں گے، ان کے معاملے میں بھی وہ اس حد تک محتاط رہے ہیں. ان روایتوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ جن میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کوئی مسئلہ زیر بحث آ گیا اور صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی یا صحابیہ نے دوسرے کی غلطی واضح کر دی. چنانچہ سیدہ عائشہ کی تنقیدیں وہ تو ہماری علمی تاریخ کا حصہ ہیں، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان بات سننے میں غلطی کی ہے اور ایک ایسی بات منسوب کر دی ہے حضور کی طرف جو ٹھیک نہیں ہے، اور یہ فرمایا کہ آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا ولیکن سما یختی، بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے، اور قرآن کی روشنی میں تنقید کر کے بتایا کہ یہ بات نہ صرف یہ کہ سننے میں غلطی لگی ہے بلکہ قرآن کی روح سے صحیح بھی نہیں. اس کی طرف بھی میں اشارات کر چکا ہوں. چنانچہ یہ جو سارا پس منظر ہے اس کی بنیاد پر یہ کوئی مختلف سی بات نہیں ہے. دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. اس کے لیے ہمارے ہاں فنی اصطلاح ہے کہ یہ ذنی علم ہوتا ہے، اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ذنی علم کا مطلب یہ نہیں کہ اٹکل پچو ہے یا لوگوں نے ایسے ہی کوئی اندازے لگائے ہوئے ہیں، وہ یقینی کے مقابلے میں بولتے ہیں. یعنی ذنی بھی گویا ایک اصطلاحی لفظ بن گیا ہے، اور کم و بیش اسی مفہوم میں، جس مفہوم میں مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے. اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی انہیں اس بات کا گمان غالب رہتا ہے کہ ان کی ایک دن ان کے پروردگار سے ملاقات ہونی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ظن ہے یہ کوئی اٹکل پچو چیز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے وہ اس بات کو بہت قرین قیاس سمجھتے ہیں، ان کا ایک عمومی اعتماد ہے. یہی ہم سب مسلمانوں کا معاملہ ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم نے قیامت کو دیکھ لیا یا اس کے بارے میں اس قطعیت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ یہ علم الیقین کی چیز ہو گئی ہے. اس کو قرآن نے بھی یظنون انہم ملاقو ربہم میں بیان کیا. عقلی معاملات میں وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، جن کا ہم کو براہ راست مشاہدہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں یہ ایک علمی اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہرگز کوئی اٹکل پچو بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے جو اس فن کی تاریخ سے واقف نہیں ہے یہ خیال کر لیا کہ جب علماء یا محققین یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ذنی علم حاصل ہوتا ہے تو قرآن نے تو کہا ہے اس بات کو کہ ان ذن لا یغنی من الحق شیئا. ذن کیا چیز ہے؟ اور یعنی ذن کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد ہے کہ یقین کے درجے کو نہیں پہنچتی، یعنی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ گمان غالب یہی ہے، یعنی قرین قیاس یہی ہے، بظاہر یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ حضور نے فرمائی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ لفظ بہت کچھ موضوع بحث رہا ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا. یعنی ایک دوسرا اسلوب اختیار کر لیا کہ جو کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. یہ طریقہ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کہ علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، اس کو ہمارے علماء نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر پورے دین کو پھر دیکھنے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کیا خدمت ہے جو میں نے انجام دینے کی کوشش کی ہے. اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جب دین اخذ کیا جاتا ہے، ایک طریقہ تو وہ ہے نا کہ جس کو اب میں نے یہاں واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن مجید بالاجماع موجود ہے، ہمارے پاس سنت بالاجماع موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ چونکہ اختیار نہیں کیا گیا اور اس میں قرآن مجید کا معاملہ تو واضح ہو گیا کہ وہ قطعی ہے، یعنی وہ قطعی ثبوت بھی ہے قطعی دلالہ بھی ہے، یہ معلوم ہو گیا. لیکن جو کچھ ہم کو سنت کی حیثیت سے ملتا ہے، تو چونکہ میں عرض کر چکا ہوں ابن عبد البر کا وہ ابتدائی جو اقتباس تھا یاد ہوگا کہ اجماع سے بھی سنت منتقل ہوتی ہے اور اخبار احاد سے بھی. تو اجماع کا حصہ تو واضح ہے لیکن اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے فقہا اس کو کیسے لیتے ہیں، حنفی فقہا اس ساری بات کو کیسے لیتے ہیں، یہ مراکل فلاح ہے اور یہ نور الاضاء کی شرح ہے، اس میں یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی محکم انداز میں ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اعلم ان الادلہ السمعیہ انواع اربع، یعنی ہمارے پاس جو دین ہے وہ ایک سماعی چیز ہے، وہ قرآن پڑھا گیا ہم نے سنا اس کو، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بتایا سنا گیا ہم تک پہنچ گیا، تو یہ سارے جو دلیلیں ہیں یہ عقلی نہیں ہیں. عقلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہم دین کو اپنی عقل سے بنا لیتے ہیں، بلکہ جو ہم کو ملا ہے پیغمبروں سے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کو دلائل سمعیہ کہتے ہیں. دین سارا کا سارا گویا ایک سماعی چیز ہے، ہم نے اس کو سنا ہے اللہ کے پیغمبروں سے، ان کو اللہ نے وحی کی اور انہوں نے ہم کو بتا دیا. تو یہ چار قسموں کی ہیں ساری کی ساری. یعنی جو دین جب بیان کیا جاتا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جب دین بیان کیا جاتا ہے تو دلیل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دل اجماع ممکن ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ چار قسمیں ہیں اس کی. پہلی قسم کیا ہے؟ قطعی الثبوت و دلالہ. پہلی قسم یہ ہے کہ ثبوت بھی بالکل قطعی ہے اور دلالت بھی اس بات کی بالکل قطعی ہے. یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن کا ثبوت قطعی ہے، مثال کے طور پر نماز بالاجماع منتقل ہوئی ہے اس کا ثبوت قطعی ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کو ہم نے سمجھنا ہے، تو اگر تو سمجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، تو پھر یہ قطعی دلالت بھی ہو گئی. اور اگر اس کے معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، تین رائے ہو سکتی ہیں، لوگ مختلف بھی ہو گئے ہیں، ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال ہو گئے ہیں، تو پھر وہ قطعی دلالت نہیں رہی. تو پہلی قسم یہ ہے کہ قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت بھی ہو. کن نصوص المتواترہ، اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے کہ جیسے بالاجماع منتقل ہونے والی چیزیں، تواتر سے منتقل ہونے والی چیزیں جیسے قرآن ہے، یا جس طرح کے میں عرض کر چکا ہوں کہ سنت ہے، اور اگر انہی لوگوں کی تعبیر مستعار لے لیں تو سنت کا وہ حصہ جس کو یہ بھی اسی دائرے میں رکھتے ہیں. تو یہ پہلی صورت ہے. دوسری کیا ہے؟ وَقَتَيُّ الثُّبُوت ظَنِّيُّ الدَّلَالَة، یعنی ثبوت تو قطعی ہے، قرآن میں ہے آیت موجود ہے تو ثبوت تو قطعی ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ آیت تو ہے، یعنی حضور نے قرآن میں یہ آیت ہم کو دی ہے اور ہم تک یہ پہنچ گئی ہے، تو ثبوت قطعی ہو گیا. لیکن آیت کے معاملے میں دو چار تین پانچ آرا ہو سکتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ ظنی الدلالہ. اس کی مثال انہوں نے دی ہے کل آیات المعدلہ، یعنی قرآن کی وہ آیتیں جن کی تعویل کی جا سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تعویل کی جا سکتی ہے، ایک تو وہ آیات ہیں جو محتاج تعویل نہیں، آپ نے پڑھا بس بات بیان کر دی، لیکن جن کے بارے میں تعویل کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک صاحب علم کہتا ہے کہ میرے خیال میں مدعا یہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے خیال میں مدعا یہ ہے، تو یہ بھی دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت کیا ہے؟ وظنی الثبوت، یعنی ثبوت اب قطعی نہیں رہا. یہ میں نے عرض کیا نا کہ جو چیزیں اخبار احاد سے ہم کو منتقل ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ علم یقین کے درجے تک پہنچ گئی. تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ اب ظنی الثبوت ہو گئی، یعنی اس کا ثبوت ظنی ہے. ظنی الثبوت قطعی الدلالہ. لیکن یعنی مثلاً ایک حدیث ہے، ظنی الثبوت تو ہو گئی، یہ تو نہیں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا کہ یہ فی الواقع رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ایسے ہی فرمایا ہے. تو ثبوت میں تو ایک درجے کا گمان موجود ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس پہنچا ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی دلالت قطعی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے مدعا کے بارے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک حدیث میں یاد ہے کہ نماز پڑھو، تو اس میں تو بحث نہیں ہے نا کوئی. تو یہ چیز کیا ہے؟ اب اس کی مثال انہوں نے دی، دیکھیے پہلے کی مثال دی کن نصوص المتواترہ، یعنی قرآن مجید یا جو چیزیں متواتر ہیں یا جو چیزیں اجماع سے ہیں. دوسرے کی مثال انہوں نے دی آیات، یعنی یہاں بھی کوئی حدیث نہیں دے رہے بحث آئی، اس لیے کہ وہ قطعی اس ثبوت کی دونوں صورتیں ہیں، کل آیات المعبلہ. تیسرے کی مثال میں اب کہتے ہیں کہ اخبار الاحاد التی مفہومها قطعی، یعنی یہ تیسری قسم میں اب تو معلوم ہو گیا نا کہ اخبار احاد کی کوئی چیز بھی کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں مانی جاتی. یہ کیٹیگری جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو اب یہ ظنی ثبوت ہو گئی. ہاں البتہ دلالت قطعی ہو سکتی ہے, اور دلالت قطعی کا مطلب میں واضح کر چکا ہوں, یعنی اس بات میں کوئی بحث کا سوال نہیں. یعنی یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی آ گیا ہمارے پاس اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا, تو اس کو کہیں گے قطعی الدلالہ. چنانچہ انہوں نے اس کو وضاحت کر دی کہ اخبار الاحاد, یعنی اس کی مثال ہے اخبار احاد التی مفہوم ہوا قطعی, جن کا مفہوم بالکل قطعی ہے. اب چوتھی قسم کیا ہے, وہ ظنی ثبوت مت دلالہ, یعنی ثبوت بھی ظنی ہے, وہ تو ہے ہی اخبار احاد کا, جو بات اس سے سمجھی جا رہی ہے اس میں بھی دو چار پانچ دس آرا ہو سکتی ہیں. یہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ اخبار الاحاد التی مفہوم ہوا ظنی, اس کی مثال وہ اخبار احاد ہیں جن کا مفہوم بھی قطعی نہیں رہا بلکہ وہ ظنی ہو گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہوا کیا ہے, یعنی اخبار احاد آخری دو قسموں سے متعلق ہے, وہ ثبوت کے لحاظ سے ہر حال میں ظنی ہے, البتہ دلالت کے لحاظ سے ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ جن میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں ہے سمجھنے میں, اور ایک وہ کہ جن میں ہو سکتا ہے. یہ چاروں قسمیں ہو گئی. اب میں نے اشارہ کیا تھا کسی وقت کہ ہمارے فقہا اس کی بنیاد پر پھر, اور خاص طور پر فقہا احناف فرق کرتے ہیں. یعنی یہ بڑی دلچسپ چیز, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے, تو حکم دیا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے فرض ہے یا یہ چیز مستحب ہے, ایک تو یہ صورت سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی حکم دیا جائے گا تو اس میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ یہ ہم پر لازم ہے یا یہ پسندیدہ بات ہے, یہ ہمارے لیے ممنوع ہے یا ناپسندیدہ بات ہے, یہ ہو جائے گا. لیکن ان حضرات نے چونکہ اخبار احاد کو شامل کر لیا ہے, تو اب جو سنگین مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کے وجوب اور عدم وجود کا فیصلہ اصل میں اس کے ثبوت کی صحت اور کمزوری کی بنیاد پر کرتے ہیں. میری بات واضح نہیں ہوئی ہوگی, دیکھیے میں نے ایک کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے شہادت کے معاملے میں بڑی ایک سخت تنقید کی تھی اس بات کے اوپر جب ہمارے یہاں قانون بنایا گیا, عدالت میں بھی کی تھی اور بعد میں لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا چیز ہے کہ اگر فلاں اور فلاں طریقے سے جرم ثابت ہوگا تو حد کی سزا ہوگی, اور فلاں اور فلاں طریقے سے ثابت ہوگا تو تعزیر ہوگی. یعنی یہ کیا چیز ہے, جرم یا ثابت ہوتا یا نہیں ثابت ہوتا, ثبوت اور عدم ثبوت کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی جرم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 99% ثابت ہے, وہ 100% ثابت ہوتا ہے تو ثابت ہوتا ہے, ورنہ 1% شبہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوا, کامن سینس یہ کہتی ہے نا. تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر آپ کے خیال میں جرم ثابت ہو گیا ہے تو حد کیوں نہیں, اور اگر ثابت نہیں ہوا تو تعزیر کیوں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جرم تو ثابت ہو گیا ہے لیکن جرم کی نوعیت ایسی ہے اور جرم ایسے حالات میں کیا گیا کہ مجرم رعایت کا مستحق ہے, یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے, ہر معقول آدمی کی سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ سزا ایک ہی نہیں دی جاتی, سزائیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن سزا میں فرق اگر تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو میں مانتا ہوں, لیکن اگر سزا میں فرق کی بنیاد ثبوت کا کم یا زیادہ ہونا ہے تو یہ بات نہیں مانی جاتی, یعنی اس کو کامن سینس قبول نہیں کرتا. اگر کوئی دوسرا بھی اس بات کو مانتا ہے تو اس کو رد ہونا چاہیے, اس کی کوئی بنیاد نہیں. اگر 1% بھی شبہ رہ گیا ہے تو جرم ثابت نہیں ہوا. جرم کے ثبوت کے معاملے میں جج کہتا ہے مجھے تردد ہے, سزا نہیں دے سکتا, نہیں دینی چاہیے اسے, ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اسے مجرم, یعنی وہ یہ ایک دوسری چیز ہے کہ جج یعنی کیا اس درجے تک کبھی پہنچ بھی سکتا ہے, نہیں, جو ہمارے پاس موجود ذرائع ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ مطمئن ہو جائے اس بات کے اوپر کہ جرم ہوا ہے تو اس کو سزا دینے کا حق ہے. وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ جرم کے ثبوت میں نقص رہ گیا اور یہ کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مار دو, ہاں البتہ ہاتھ نہیں کاٹتا. تو میں نے اس پہ تنقید کی, میں دین کے معاملے میں یہی بات کہتا ہوں. بھائی آپ کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت میں کمزوری ہے اس لیے فرض نہیں ہے, یہ کیا بات ہے نا مسئلہ. اب یہ دیکھیے, امام صاحب نے ایک نہایت مستند فقہ کی کتاب ہے جس کو میں نے یہ حصہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. اس میں اوپر جو بحث ہے وہ واجب کی ہے, حنفیوں کی ایک اصطلاح ہے نا, فرض کے درمیان میں ایک واجب بھی ہوتا ہے. واجب کی انہوں نے تشریح کی ہے, کہتے ہیں کہ شریعت میں واجب کیا ہے, اسم لما لزمنا بدلیل فیہ شبہ. یعنی واجب وہ ہے کہ جو ہم پر لازم ہو گیا ہے ایک ایسی دلیل سے جس میں شبہ ہے. یعنی آپ یہ خیال نہ کریں, میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں یہ بات. اب یہ دیکھیے اسی اصول کے اوپر کیٹیگرائز کر رہے ہیں ساری بات کو. آپ نے چار چیزیں دیکھی, کیا تھی؟ قطعی الثبوت اور دلالت. دوسری کیا تھی؟ قطعی الثبوت ظنی الدلالت. تیسری کیا تھی؟ قطعی الثبوت ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت. اور چوتھی کیا تھی؟ ظنی الثبوت ظنی الدلالت. چار تھی نا چیزیں, اس میں کیا چیز ہے؟ یعنی ثبوت اصل میں کمزور ہو گیا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا معاملہ کمزور ہو گیا, یہی ہوا ہے نا. اس کی بنیاد پر فرق کر رہے ہیں, کہتے ہیں فبل اول, پہلی صورت. پہلی صورت کون سی ہے؟ یعنی قطعی الثبوت بھی ہے اور دلالت بھی, متواتر نصوص, ذہن میں رکھیے. فبل اول یثبت الفرض بل حرام. یعنی پہلی صورت میں کیا ہو جائے گا, حالانکہ پہلی صورت میں بھی ضروری نہیں کہ ہو جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ممکن ہے کہ بات قرآن میں ہو لیکن فرض نہ کی گئی ہو. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, میں تو اس وقت آپ کو جو ان لوگوں کا موقف ہے وہ سمجھا رہا ہوں. فبل اول یثبت الفرض بل حرام, یعنی اس میں فرض ثابت ہو جائے گا حرام ثابت ہو جائے گا. وہ پازیٹو نیگیٹو ہوں گے نا, یعنی ادھر فرض ہو جائے گا اگر کسی چیز کو لازم کیا اور کسی سے منع کیا تو حرام ہو جائے گا. اچھا, وبالثانی والثالث. بالثانی والثالث, ثانی اور ثالث کون سی ہے؟ یعنی قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہے. ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یثبت الوجوب, شبہ پیدا ہو گیا نا. یعنی اوپر انہوں نے ایک مختصر بات کر کے نیچے اس کی وضاحت کر دی کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے, واجب ثابت ہوتا ہے. اور دوسری جانب یعنی اس کے نقیض میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ کراہت التحریم. آپ نے سنا ہوگا نا کبھی کبھی مولویوں سے مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی بڑی دلچسپ اصطلاح ہے, مطلب یہ ہے کہ حرام ہے. نہیں نہیں, تھوڑا سا کم ہے, یہ بالکل ٹھیک تعبیر ہے. یعنی گویا کیا ہے؟ وہی چیز ہے, اسم لما لزمنا بے دلیل فیہ شبہ. یعنی تحقیق کرنے والے نے محسوس کیا کہ بہت بات آ گئی, نہیں کچھ تردد ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ فرض نہیں کر رہا, واجب کر رہا ہے. اچھا, ور رابع, چوتھی صورت کیا ہے؟ یعنی ظنی الثبوت اور دلالت. دلالت بھی ظنی ہے, اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ مطلب کیا ہے اس بات کا, اور ہے تو خبر واحد جو ظنی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یثبت السنہ والاستحباب. کہتے ہیں نا یہ چیز سنت ہے, یہ اب دوسری اصطلاح ہے نا, یہ نماز میں یہ سنت ہے. تو یہ سنت اور استحباب چیز کا پسندیدہ ہونا, جسے مستحب کہتے ہیں آپ لوگ, وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اور اس کے نقیض میں کیا ہوتا ہے؟ کراہت التنزیح, یعنی تنزیحی کراہت. تنزیحی کراہت ویسی چیز ہے, ٹھیک ہے یہ بات. نہیں نہیں, تھوڑی خراب. یعنی یہ خیال نہ کریں کہ میں نے کوئی یعنی اظہار تفنن, یہ اس کی تشریح کی ہے. جو لفظوں میں تشریح کی جاتی ہے وہ یہی ہے, بیان کرتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں لے کون ہی مسترے بنے مترددہ, اس میں ایک اضطراب اور ایک تردد باقی ہوتا ہے. یعنی اس میں آدمی قطعیت کے ساتھ بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو ذخیرہ موجود ہے اس میں جیسے ہی آپ اخبار احاد پر آتے ہیں تو آپ اصل میں یقین کے درجے سے نیچے آ جاتے ہیں. اب اس میں انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے, یعنی ثبوت کا طریقہ اور اس میں استحباب اور کراہت تنزیہ, یہ تو میں نے محض آگے چونکہ کچھ بحثیں اس نوعیت کی ہوں گی تو آپ کے سامنے رکھ دیا, ورنہ اصل میں جو بات پیش کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ اس سے ہم کو یقین کے درجے کا علم حاصل نہیں ہوتا. نہ صرف یہ کہ مانی جاتی ہے بلکہ اس سے اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں پھر. یعنی یہ نتائج آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں لازم ہوتی ہیں جن کی دلیل میں شبہ ہوتا ہے, اور انہوں نے اس کو لفظوں میں بیان کر دیا. یعنی دلیل کی کمزوری, ثبوت کی کمزوری کہیے, دلیل تو ایک الگ چیز ہے, ثبوت کی کمزوری یہ معاملے کو تبدیل کرتی چلی جاتی ہے. ایک یہ بات ذہن میں رکھیں. نہیں نہیں یہ مطلب قطعی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو
ادرائے کر رہا ہوں
تیسرے موضوع کے بارے میں,
یعنی وہ تیسری کیٹیگری ہے ذنی و ثبوت قطعی و دلالہ.
جی
یعنی وہ قطعی و دلالہ اس لیے ہے کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے انڈیپینڈنٹلی وہ اور ذرائع سے قطعیت سے ثابت ہے. جیسے مثال ہے نماز پڑھو کی, تو نماز بیسکلی چونکہ انڈیپینڈنٹلی اسٹیبلش ہے, اس لیے اگر ایک احاد یا واحد خبر واحد نے بتا دیا کہ یہ آپ اس کو اسٹیبلش کریں, تو بیسکلی وہ قطعی و دلالہ ہوئی ہے خارج کی کسی دلیل سے, نہ کہ بذات قطعی و دلالہ ہو.
دلالت کا مطلب ہوتا ہے اس کا مفہوم واضح ہے. یعنی وہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کانا مفہوم حق قطعی, اس کا مفہوم قطعی.
اچھا
یعنی بات کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, یعنی اس کے ثبوت کا مسئلہ ختم ہو گیا. وہ تو اصل میں ثبوت میں بیان ہوگا, مفہوم میں کوئی اجماع نہیں. سوال اجماع کا سوال نہیں ہے, مطلب اس میں اجماع کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. مطلب یہ کہ بس بات اتنی صاف ہے کہ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اجماع تو ایک اصطلاح ہے نا منتقل ہونے کے بارے میں, وہ مراد نہیں ہے یہاں. مطلب یہ ہے کہ ایک بات میں نے ایک جملہ بولا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ایک جملہ بولا ہے کہ اس کے بارے میں ابھی میں نے بولا تھا, سب لوگ کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا, تو ہو جاتا ہے نا ایسا بعض اوقات. یہ مطلب ہے اس کا. دلالت کا مطلب ہے مفہوم کا واضح ہونا یا غیر واضح ہونا یا مختلف ہی ہونا یا اس میں امکان ہونا. جیسے انہوں نے دیکھا نا قرآن کی مثال دی کل آیات المعبلہ, وہ آیات جن میں تعویل ہو سکتی, تو ثبوت زیر بحث نہیں ہے. ثبوت تو ظنی اس ثبوت قطعی اس ثبوت میں بیان ہو گیا. یہ بات واضح ہو گئی, یعنی یہ ہمارے فقہ کا موقف. اب دیکھیے ہمارے ہاں بڑے جلیل القدر آدمی ہیں امام شافعی, بڑی اعلیٰ کتاب ہے ان کی, موافقات کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی جتنی بھی داد دی جائے مصنف کو, جس درجے کی چیز اس نے لکھی ہے, اصول فقہ میں امام شاطبی, شافعی نہیں شاطبی, تو شاطبی نے موافقات میں اس مسئلے کو, اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے فقہا کا, تو آپ نے دیکھ لیا, اس کو بھی ذرا دیکھ سامنے رکھیے تاکہ پھر آگے کی بحث سمجھ میں آ سکے کہ ہم اس کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. بنیاد میں تو ظاہر ہے کہ وہ اسی جگہ کھڑے ہیں. ان کی ایک مختصر سی عبارت ہے, ذرا پہلے اس کو سن لیجئے پھر دیکھیے کہ انہوں نے کیسے لیا مسئلے کو. مسئلہ وہی ہے کہ جو ہم کو دین پہنچا ہے اس میں جو ظنی ذریعے سے پہنچا ہے تو کیا کریں اس کا. کل دلیل شرعی اما یکون قطعی و ظنی, یعنی جتنی بھی شرعی دلیلیں ہیں یا تو قطعی ہوں گی یا ظنی ہوں گی. قطعی سے مراد وہی, یعنی قرآن ہے تو قطعی ہے, اگر اجماع سے کوئی چیز منتقل ہوئی ہے تو قطعی ہے, اور اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہے ظنی. یہ آگے خود شاطبی اس کو واضح کر دیں گے. کل دلیل شرعی اما یکون قطعی و ظنی, جتنی بھی شرعی دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم دین بیان کرتے ہیں وہ یا قطعی ہوں گی یا ظنی ہوں گی. فَإِن كَانَ قَطَعِيًّا فَلَا إِشْكَالَ فِي اعْتِبَارِهِ, یعنی اگر وہ قطعی ہے تو پھر تو اس کے ماننے سمجھنے اس سے دین اخذ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. بات واضح ہو گئی, اب تو گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے نا کہ مدعا کیا ہے, مفہوم کیا ہے, یعنی بات تو آ گئی ہم تک. اب انہوں نے اس کی موٹی موٹی مثالیں دی ہیں. کَأَدِلَّةِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ, یعنی انہوں نے موٹی موٹی کو دین کی جو چیزیں ہیں نا ان کی مثال اس میں دے دی ہے کہ جس طریقے سے یہ کہ بھائی اگر کسی آدمی نے کوئی پیشاب پخانہ کیا ہے یا کوئی اس کو غلاظت لاحق ہوئی ہے تو طہارت کرنی ضروری ہو جائے گی, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, اس طرح یہ بات کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تبلیغ دعوت کا کام کرتے رہیں, اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیں, بری باتوں سے روکتے رہیں, ان کو اپنے تمام معاملات میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنا نظم قائم کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے یعنی جو بنیادی چیزیں جیسے عدل وغیرہ یہ انہوں نے بیان کر دی. یعنی یہ موٹی موٹی وہ باتیں ہیں جو بالکل قطعی ہیں. اب اس کے بعد وَإِن كَانَ ظَنِّيًّا, اگر وہ ذنی ہے فَإِمَّا يَرْجَعَ إِلَىٰ أَصْلٍ كَتَيُّلَىٰ، یہ موافقات جس زمانے کی کتاب ہے، اس زمانے میں ہمارے جو علماء فقہا اور بڑے جلد قدر لکھنے والے تھے، ان کے اسلوب پر منطق اور علم کلام کی اصطلاحات کا بہت غلبہ تھا، یعنی یہ عام زبان میں نہیں لکھی ہوتی، ایک خاص زبان ہے جس میں یہ لکھی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ ذنی ہے تو دو شکلیں ہو جائیں گی، یعنی اگر ذنی ہے، یعنی اب ہم اخبار احاد میں آ گئے ہیں، اس میں ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلے کو یہ اور زیادہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ ذنی ہے تو کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہو جائیں گی. ایک صورت یہ ہے کہ یرجع الی اصل قطعی، ہمارے پاس یا تو دین فطرت کی کوئی بنیاد موجود ہے، یا قرآن کی کوئی بنیاد موجود ہے، یا اجماع کی کوئی بات موجود ہے، یعنی کوئی قطعی اصل موجود ہے، یہ اس کی فرع ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی مثال کے طور پر یہ بات تو ہم کو معلوم ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ تو فطرت کا دین بھی ہے، قرآن نے بھی اس کی تلقین کی ہے. اب اس کی بنیاد پر کوئی ایسا حکم دے دیا گیا کہ بازار میں سودا سلف خریدتے ہوئے یہ کام نہ کرنا یا کرنا، تو ہے تو اگرچہ یہ خبر واحد، یعنی ہم تک یہ حکم تو ذنی ذریعے سے پہنچا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے قطعی اصل موجود ہے جس سے یہ پھوٹا ہوا ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر سے لوگ آتے تھے قافلے لے کے تجارت کے، ان سے باہری خرید و فروخت کرنے سے روک دیا، اور یہ کہا کہ ان کا مال منڈی میں آنا چاہیے پہلے، اس کے بعد یہاں جو کچھ کرنا ہے کیا جائے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو دیہاتی لوگ سامان لے کے آتے تھے، ان سے باہری معاملہ کر کے ان کو بعض وقت منڈی کا صحیح بھاؤ نہیں بتاتے تھے اور دھوکہ دے دیتے تھے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک اصل پر مبنی ہے، میں ان کی بات سمجھا رہا ہوں، ان کا مراد کیا ہے کہنے کی، ایک اصل کے اوپر مبنی ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے، یہ بات تو فطرت کے دین میں بھی ہے، یہ بات تو اجماع سے منتقل ہوئی ہوئی ہے. اب یہ گویا اس کی ایک شوٹ نکلائی ہے، اس کی ایک برانچ ہے وہ نکلائی ہے، اس کا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی یہ بات وہ ہے کہ یہ گویا اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہے. تو اگر یہ ایک صورت کہتے ہیں یہ ہوگی. کہتے ہیں فَإِن رَجَعَ إِلَىٰ قَطَعِيٍّ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا، یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو اگرچہ وہ خبر واحد ہے لیکن وہ تو وہاں سے پھوٹی ہوئی ہے نا، اصل ہم نے دریافت کر لی ہے اس کی، اس کے اندر سے وہ نکلی ہوئی ہے، تو اب اس کو مان لیں گے ٹھیک، یعنی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اس کی فرح وہ اما یرجع الی اصل قطعی، یعنی کوئی اصل ہے جو بالکل قطعی، یعنی اس اصل کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، وہ اس پر مبنی ہے، ٹھیک ہے مان لیں گے اس کو. وَإِن لَمْ يَرْجِ، اگر وہ کسی اصل قطعی کے ساتھ نہیں ملتی، ذنی ہو گئی ہوئی ہے نا، یقین کے درجے تک پہنچی نہیں ہوئی، پھر کیا کریں؟ یعنی کوئی فہوا معتبر ایسا، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا نا کہ فلا اشکال فی اعتبار ہی، یعنی اس کو ماننے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، تو اس میں بھی یہی ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَرْجِ، اگر نہیں لوٹائی جا سکتی، یعنی بات کی کوئی اصل نہیں ملتی ہم کو، کوئی بنیاد نہیں ملتی، وجبت تثبت فی، پھر رک جائیں گے. اس لیے کیوں رک جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ بات شاطبی کے لیے بھی ماننا مشکل ہے کہ اب دین میں میں ایک ایسی بات کیسے مان لوں کہ جس کی کوئی اصل بھی موجود نہیں ہے اور وہ خبر واحد سے مل رہی ہے. کہتے ہیں اب پھر رک جائیں گے ہم، کیا کریں گے؟ ولم یسے اطلاق القول بے قبول ہے، پھر مطلقاً یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ قبول کی جا سکتی، اب بحث و بحث وقت شروع ہو جائے گا، اب نہیں مطلب مسئلہ پیدا ہو گیا. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچی تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی اب مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ بحث کریں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے، یعنی کیا صورت پیدا ہو گئی ہے؟ خبر واحد ہے، ثابت ہے، ثابت سے مراد محدثین کے طریقے پر ہم کو مل گئی ہے، روایت صحیح ہے تو ذنی، اور بات اس میں ایسی بیان ہوئی ہے کہ اس بات کے لیے ہمیں کوئی اصل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ اجماع میں ملتی ہے، یعنی نہ سنت اجماعی سنت میں ملتی ہے نہ فطرت کے دین میں دین کے مسلمات میں ملتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم بن گئی ہے پھر یہ دو قسموں میں ڈل جاتی ہے، قسمن یزاد دو اصلن و قسمن لا یزاد دو بلا یعافق. یعنی ایک صورت یہ ہوگی کہ یہ اس کی کوئی اصل تو نہیں ملتی لیکن یہ کسی اصل کی مخالفت بھی نہیں کر رہی.
سب کو دو دو دفعہ دہرانے پڑیں گے.
پیچھے تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کی یا تو اصل قرآن میں ہوگی یا دین فطرت میں. اب یہ دوسری بات آپ نے ان کے بارے میں کہی ہے کہ اگر کسی چیز کی ان دونوں میں اصل نہیں ملتی، یعنی کسی قطعی دلیل میں اس کی اصل ہمیں نہیں ملتی، تو اس کی مزید دو شکلیں ہوں گی.
یعنی پہلی بات تو انہوں نے اصولی بیان کر دی نا کہ آپ اس کے قبول ہونے کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، رک جائیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو کسی جگہ بٹھاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں اب محض اس بنیاد کے اوپر کہ حدیث صحیح ہے کوئی دین کی بات نہیں کہی جا سکتی، اس کے قبول کرنے کا اب معاملہ علی الاطلاق نہیں ہو سکتا. اب وہ تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں اس کی کہ پھر اس میں بھی دو صورتیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں متضاد ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہی، یہ تو اصل نہیں ملی تھی بلکہ الٹا وہ موافقت بھی نہیں رکھتی. اور ایک یہ ہے کہ یعنی لا یزاد دو ولا یوافق، یعنی بات ایسی ہے کہ نہ کہا جا سکتا ہے قرآن کے خلاف ہے نہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مطابق ہو سکتا ہے نا. یہ آگے ویسے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز مجھے ملی نہیں، لیکن بہرحال علمی لحاظ سے تو اقسام کر ہی دی جائیں تو یہ ہو جاتا ہے. اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ جو پہلی صورت ہے یعنی ایک بالکل قطعی ذریعے سے ہم کو کوئی چیز مل گئی ہے جس کو میں بیان کر چکا تو فلا اشکال افیت بارے ہی اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری قسم یعنی جس میں کوئی اصل مل جاتی ہے تو ظنی چیز اصل مل جاتی ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اب ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہے اس پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی فرع ہے، اس وجہ سے اس کو بھی قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا. یہ دو صورتیں تو ٹھیک ہیں. پوری ہو گئی، پوری ہو جانے کے بعد بھی کوئی حدیث علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتی. میں بتا چکا ہوں نا پچھلے اپنے لیکچر میں کیوں نہیں پہنچتی، یعنی یہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا مسئلے ہیں جو اس کے باوجود رہ جاتے ہیں. میں بھول گیا آپ لوگ پچھلے لیکچر یاد ہے، یاد ہے میں نے عرض کیا تھا کہ سند میں وہ کیا خلا باقی رہ جاتے ہیں ساری تحقیق کے باوجود. اور اگر اس میں بھول گیا ہو دوبارہ سن لیجئے، اور اگر سننے کا موقع نہ ہو تو ہمارے استاذ مولانا مینا حسن اسلائی کی جو کتاب ہے مبادی تدبر حدیث، اس میں ایک پورا باب ہے سند کے خلا، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ کیا ہے چیزیں ہیں. یعنی وہ تو بیان ہو گئی، سب مانتے ہیں کہ وہ خلا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو تیسری صورت یہ تھی نا کہ جو اصل قطعی کے معارض ہو گئی، خلاف ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اما ثالث فوز ظنی المعارض لاصل قطعی فمردود بلا اشکال، یعنی اس کو تو ہر حال میں رد کر دیا جائے، یعنی اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اصل قطعی کے ساتھ وہ معارض کھڑی ہو گئی ہے، خلاف ہو گئی ہے، دین فطرت کے کسی مسلمے کے خلاف ہے، کسی اجماعی سنت کے خلاف ہے، تو وہ تو ہر حال میں رد ہو جائے گا. جی
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ قرآن کے خلاف ہوگی یا نہ دین فطرت کے خلاف ہوگی،
یہ تو وہ ہے جو معارض ہو گئی ہے خلاف، رد کر دی. اسی پہ ابھی گفتگو کر رہے ہیں،
خلاف ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ملی نہیں مجھے.
نہیں اس پہ تو ابھی میں آیا نہیں نا، آپ میری مبادرت کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو میں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھائی یہ چار صورتیں بن گئی ہیں. پہلی صورت جو ہے وہ بالکل قطعی ہے، اس میں تو بحث نہیں ہو سکتی. دوسری میں ہمیں اصل مل گئی ہے، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. تیسری میں یہ ہے کہ چلو کوئی اختلاف نہیں کر رہی، کہتے ہیں کہ اس میں تو معاملہ پھر بھی چل جائے گا. اچھا یعنی تیسری وہ ہے کہ جس میں اختلاف کر رہی ہے تو وہ تو مردود ہو جائے گی. اب چوتھی جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ فہو فی محل نظر، اس پر عمل ومل نہیں کرو، غور فرماؤ، یعنی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ آگے اس کی بہت تفصیل ہے، مطلب میں نے آپ کو ایک اجمالاً بتا دیا کہ اخبار احاد جو ہے، یعنی میں تشریح کر رہا ہوں اس اپنے ایک جملے کی. دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. مطلب یہ کہ میں نے کوئی ایسے ہی بات نہیں بیان کر دی، یہ مسئلہ ان سارے مراحل سے گزرا ہے اہل علم کے ہاں. اچھا ہماری تاریخ میں بعض بزرگ ایسے بھی ہیں جو اس سے بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, خبر واحد جو ہے اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا موقف اور استدلال بھی آپ کے سامنے رکھوں. یعنی عام طور پر ہماری امت کے علماء محققین یہی کچھ کہتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کر دیا, احناف, شوافی, مالکیہ, حنابلہ, یہ تو مالکی ہیں اور بڑے جلیل القدر آدمی ہیں. یعنی ان کی کتاب کو مالکی مذہب کا بیان نہیں ہے بلکہ اس امت کے اندر جو کچھ ہمارے پاس دین کا علم ہے اس کی بہترین کتاب ہے. اقبال نے بھی بہت سفارش کی ہے ریکنسٹرکشن میں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھا پڑھایا جانا چاہیے, اس پہ شک نہیں ہے, بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. لیکن جس زبان میں لکھی ہوئی ہے اس میں علامہ اقبال کے لیے بھی سمجھنے میں مسائل ہی ہوں گے. اس طائفے کے سرخیل ہمارے امام ابن حزم ہیں اندلسی, جن کو ظاہریہ کے مذہب کا نمائندہ کہنا چاہیے. ان کو اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ جب روایت صحیح ہے تو پھر وہ یقینی, یعنی اس میں پھر کوئی خیال دلیل کیا ہوگی. دلیل وہ کہتے ہیں کہ وہ کالا تالا انا نہن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہیں صرف وحی سے انذار کرتا ہوں. فَأَخْبَرَ تَعَالَى كَمَا قَدَّمَنَا أَنَّ كَلَامَ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّهُ وَحْيٍ. اور یہ ہم قرآن سے اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ حضور کا تمام کلام وحی ہے, آیت وحی ہے. مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے, یہ تو خدا کی وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. والوحی بلا خلاف ذکر. اور وحی کے بارے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی, وہ ذکر ہے. والذکر محفوظ بنص القرآن. اور قرآن کہتا ہے کہ ذکر محفوظ ہے. ہمیں شریف میں آ گیا. فصح بذلک ان کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ محفوظ بحفظ اللہ عز وجل. تو یہ بات ثابت ہو گئی پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام خود خدا کی حفاظت سے محفوظ ہے. مضمون لنا ان لا یزی منہ شے. ہمیں ضمانت دی گئی ہے قرآن میں اس بات کی کہ اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی جائے گی. اذ ما حفظ اللہ تعالیٰ فہو بالیقین لا سبیل لا یزی منہ شے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی خدا حفاظت کرے اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں سے کوئی چیز ضائع ہو جا سکتی ہے. فَهُوَ مَنْقُولُ الْعَلَيْنَا كُلُّهُ. وہ سارا کا سارا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم تک پہنچ گئے. یہ ہے یہ یعنی فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ عَلَيْنَا أَبَدًا. کہتے ہیں چنانچہ ان کا پھر جو اخبار احاد کے بارے میں جو ہمارے تمام محققین اور علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی چونکہ یہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتی تو اس لیے یہ تو ہم کر لیں گے کہ بات معقول ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تو عمل کریں گے اس کے اوپر اور بعض اعمال اس سے واجب بھی ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک جیسے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بات کہ اس کو ماننا ضروری ہے یہ واجب نہیں ہوتا. اس کو وہ اصطلاح میں بیان کرتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے یوجب العمل لا یوجب العلم. یعنی یہ اس کے ماننے کو لازم نہیں کرتی اس بات, عمل البتہ ٹھیک ہے ہو گیا. یہ سب کہتے ہیں ابن حزم. اس کے برعکس یہ کہتے ہیں فہذا یعنی خبر واحد اذ اتصل بروایت العدول الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحتہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, عمل بھی اس سے واجب ہوگا اور اس کو صحیح ماننا بھی دینی لحاظ سے واجب. یعنی آپ اس کے بارے میں گفتگو نہیں فرما سکتے. تو یہ ابن حزم کا موقف ہے. جی مانتے ہیں ان کی کتاب بہت اچھی ہے. ویسے کتنا وقت ہے؟ ایک منٹ. جی حدیث مطلب صحیح ہے جو صحیح حدیث. جی
سر یہ جو آپ سٹیٹمنٹ ہے یوجب العمل ولا یوجب العلم, اس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس سے مراد علم سے مراد ایمانیات کی مباحث ہیں, یہ نہیں ہے یہاں پر مراد.
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو ماننا ضروری ہے. جیسے مثلا اگر کوئی آدمی قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے تو آپ تکفیر کریں گے اس کی.
لیکن جب خبر کا ماننا ہی ضروری نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے, یہ بھی پھر ایک یعنی اس پر بھی تنقید ہونی چاہیے.
یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بنیاد پر کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ آپ اس کے بارے میں تردد کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر بات معقول ہے تو آپ عمل تو کیجیے نا اس کے اوپر. یہ عام تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ دی ہے کہ یہ میں نے جو جملہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا, یعنی اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے پہنچ جاتا ہے, اور یا پھر ابن حزم کی بات مان لیجئے کہ پہنچ جاتا ہے, یعنی اس پر کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ وہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے جس وحی کے لیے انتظار کرنے کے لیے کہا ہے وہ قرآن ہے. جس چیز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور کبھی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے بلکہ یہ قرآن ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے, وہ قرآن کا ذکر ہے. اور جس چیز کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے وہ بھی قرآن ہے. یعنی یہ جو منطق ہے کہ ہر وحی ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں اس پر کسی بحث کی ضرورت ہے تو میں کر دیتا ہوں, لیکن اشارہ میں نے کر دیا. میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک بالکل معقول معلوم بات ہے. تو آپ جناب کس وقت واپس آنا؟ 8:05 پر.